وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
لیکن دوسرا قول کہ جسے علامہ مجلسی نے حیات الخلود میں نقل کیا ہے وہ یہ کہ حضرت آمنہ بنت وحب صلوات اللہ وسلام علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 4 ماہ تھی, اور 4 مہینے تک دودھ حضرت آمنہ بنت وحب صلوات اللہ وسلام علیہا نے پلایا, اور جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی تو پھر آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا, یہاں تک کہ بنی ہاشم کی جتنی بھی خواتین تھیں انہوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی, اسی طریقے سے قریش کی خواتین نے دودھ پلانے کی کوشش کی, اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 460 خواتین نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا, یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب بہت پریشان تھے تو اپنی بیٹیوں صفیہ اور عاتقہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ بہلانے کی کوشش کی. حضرت عاتقہ نے اپنی انگلی پہ شہد لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹایا لیکن دودھ کسی کا بھی آپ نے نہیں پیا, یہاں تک کہ جب آپ بہت زیادہ گریہ کر چکے اور حضرت عبد المطلب کے لیے یہ مرحلہ بہت سخت تھا کہ ایک جانب تو ان کے فرزند یعنی حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور دوسری جانب ولادت کے 4 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کی زوجہ اور ان کے یتیم پوتے کی والدہ حضرت آمنہ بنت وحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں, تو بہت زیادہ وہ غمگین بھی تھے, لیکن غم اور زیادہ بڑھ گیا تھا اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ گریہ فرما رہے تھے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے, یہاں تک کہ قریش کے ایک بزرگ فرد کے جن کا نام تھا عقیل ابن ابی وقاص, وہ آئے اور حضرت عبد المطلب کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو مشورہ دیا کہ قبیلے سعد بن وائل کی ایک خاتون ہے جس کا نام ہے حلیمہ اور وہ کئی بچوں کو دودھ پلا چکی ہے, اگر ممکن ہے تو اس قبیلے کی اس خاتون کو یعنی حلیمہ کو بلاؤ, اور ساتھ ہی بیان کیا کہ عربوں میں اس سے زیادہ کوئی بہتر خاتون دودھ پلانے والی میری نظر میں نہیں ہے, اخلاق میں, کردار میں, شرافت میں, حسب میں, نسب میں اور فصاحت میں اور بلاغت میں, اور اسی طریقے سے عقل و شعور میں اور دینداری میں. پہلے بھی ہم توجہ دلا چکے کہ مکے میں حج ہوتا تھا اور مکے میں قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے, اسی طریقے سے تقریباً جب 2000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام گزر چکے تھے تو اس کے معنی ہے کہ تمام نزدیک کے علاقوں میں حضرت ابراہیم کو پہچانا جاتا تھا, اسی وجہ سے لوگ حج کے لیے آتے تھے, اور انہی کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد مشرکین کی تھی اور انہی کے درمیان ایک تعداد دیندار افراد کی بھی تھی, لہٰذا حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں جو احتمال دیا جا سکتا ہے بلکہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ موحد تھیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائیت کی یعنی توحید کی قائل تھیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتی تھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ حتیٰ یہود نے آپ کو امتحان کے طور پہ ناجائز قسم کا یعنی حرام قسم کا کھانا کھلانا چاہا, حرام جانور کا گوشت کھلانا چاہا تو آپ نے وہ نہیں کھایا, حتیٰ انہوں نے یہاں تک کہا کہ صحیح ہے ہم تمہیں کھلاتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کر کے دیکھ لو, اور جب وہ نوالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک تک لے جاتے تھے تو ان کا ہاتھ ادھر یا ادھر ہو جاتا تھا اور وہ کسی بھی صورت اس نجس کھانے کو یا حرام کھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب نہیں لا سکے, چے جائے کہ ان کے منہ میں ڈال دیتے. بس ان روایات کو مد نظر رکھا جائے تو امکان نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشرکہ خاتون کے دودھ سے پرورش پائیں اور نجس دودھ سے معاذ اللہ ان کی پرورش ہوئی ہو. بس یقین ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد موحد تھے اور دین حنیف یعنی دین حضرت ابراہیم پر چل رہے تھے, اسی طرح سے اور بھی بعض افراد تھے کہ جو بڑے قلیل تھے, انہی میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا بھی تھیں. اب عقیل بن ابی آس نے یہ مشورہ دیا تو فوراً حضرت عبد المطلب نے ایک تیز رفتار اونٹ کے ذریعے سے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ حلیمہ کے والد عبداللہ کو لے کے آؤ۔ مکے سے تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر فاصلہ تھا بنی سعد قبیلے کا۔ ایک تیز رفتار اونٹ کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب نے اپنے غلام کو بھیجا اور حضرت حلیمہ کے والد آئے تو انہیں بتایا کہ اس طرح سے ہم ایک مشکل میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی حلیمہ میرے اس یتیم پوتے کو دودھ پلائے کہ جس کی ماں کا ابھی انتقال ہوا ہے۔ والد فوراً گئے اور حضرت حلیمہ کو خبر دی۔ حضرت حلیمہ اپنے شوہر بکر بن سعد کے ساتھ اور اپنے والد عبداللہ کے ساتھ آئیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبداللہ ابن حارث اور شوہر کا نام تھا بکر بن سعد۔ ان دونوں کے ساتھ آئیں اور پہلے غسل کیا، اپنے جسم کو خوشبو سے معطر کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں۔ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی روایت میں نقل ہوا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عتیقہ خاتون یعنی حضرت عبداللہ کی بہن اور حضرت عبد المطلب کی صاحبزادی کے گھر میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی آغوش میں تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پہلے بھی 12 لڑکوں کو دودھ پلا چکی تھیں لیکن بائیں پستان سے، یعنی الٹی جانب یا لیفٹ کی جانب جو پستان ہے اس سے انہوں نے دودھ پلایا تھا اور وہ کہتی تھیں کہ سیدھے پستان سے دودھ نہیں آتا تھا، لہٰذا انہوں نے بائیں پستان کے ذریعے سے دودھ پلانا چاہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نہیں پیا اور اصرار کیا اور چہرہ لے جاتے تھے سیدھے پستان کی جانب۔ کافی کوشش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ صحیح ہے، میں سیدھے پستان سے دودھ پلاتی ہوں تاکہ اس بچے کو پتہ چل جائے کہ سیدھے پستان میں دودھ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سیدھا پستان دہن مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو دودھ بہنے لگا، یہاں تک کہ ہونٹوں کے ان حصوں سے دودھ خارج ہونے لگا، جسے دیکھ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے خدا کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم کہ میں نے 12 لڑکوں کو دودھ پلایا ہے اور کبھی بھی سیدھے پستان سے دودھ نہیں آیا، اور سیدھے پستان سے میرے دودھ نہیں آتا تھا، میں ہمیشہ بائیں پستان سے دودھ پلاتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے حضرت عبد المطلب کو بہت اطمینان ہوا، بہت خوش ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو مکے میں روکنا چاہا لیکن انہوں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب جب انہوں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا تو روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش مبارک میں لیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، حضرت حلیمہ کے حوالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اور بہت سارا مال، اور روایت میں نقل ہوا کہ 4 کنیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور حفاظت کے لیے حضرت حلیمہ کے ساتھ بھیجیں۔ اب یہاں تک تو ان دونوں روایتوں میں فرق ہے لیکن دونوں میں ایک اشتراک ہے، وہ یہ کہ کبھی بھی جناب حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میں نے چاہا کہ لباس بدلوں اور نہلاؤں دھلاؤں تو یہ ہمیشہ مجھے صاف ستھرا ملا، اور اس کے جسم سے جب بھی فضلہ خارج ہوا یعنی پیخانہ خارج ہوا تو وہ مشک اور کافور سے زیادہ خوشبودار تھا، اور جیسے ہی وہ خارج ہوا زمین اسے نگل لیتی تھی، اور کبھی بھی میں نے محمد کے جسم سے بدبو نہیں سونگی اور کسی قسم کی کثافت کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تو تھیں دو روایات کہ جن سے واضح محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے بارے میں اور رضاعت کی عمر کے بارے میں۔ بس پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ پلانے کے بارے میں دو روایات ہیں، اسی طریقے سے حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہا کے بارے میں بھی دو روایات ہیں۔ وہ کہ مشہور یہی ہے کہ آپ جب 6 سال کے تقریباً تھے تو حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن اس روایت کے مطابق جب آپ 4 مہینے کے تھے تو حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا اور سخت مرحلہ تھا ان کی والدہ ماجدہ کی رحلت، کیونکہ والد ماجد کی رحلت ولادت سے پہلے ہو چکی تھی۔ تقریباً 6 سال کی آپ کی عمر تھی کہ حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلم علیہا دنیا سے رخصت ہوئیں، پھر آپ کی سرپرستی اور کفالت حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دی. حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ جب بعض دفعہ عربوں کے بعض قبائل کے سرداروں سے محو گفتگو ہوتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، اور اس جگہ پر عام افراد کے لیے بھی آنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے تو آپ احترام فرماتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھو گئے ہیں. یہ خبر جب مکے پہنچی تو حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار کو نیام سے نکالا، اور بعض جگہ تاریخوں میں جملہ بیان ہوا کہ میں اگر محمد کو کچھ ہوا تو میں قریش کو قتل کروں گا، اسی طرح سے عربوں کو قتل کروں گا اگر محمد کو کچھ ہوا. البتہ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ عربوں کو قتل کروں گا یا قریش کو قتل کروں گا، یعنی اگر کہیں سے یہ سراغ ملا کہ محمد کو کسی نے اغوا کیا ہے یا نقصان پہنچایا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیابان میں ام مغیلان کے پودے کے پاس ملے، اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو دو ملک آپ کی حفاظت میں مشغول تھے، اور اس جنگلی جھاڑی سے بے حکم خداوند تبارک و تعالی بہترین قسم کے میوے ظاہر ہوئے، جبکہ اس جنگلی جھاڑی سے کسی قسم کے پھل نہیں نکلتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جنگلی جھاڑی سے بھی بہترین قسم کے پھلوں کو اگایا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیابان میں اس پھل کو کھا سکیں. حضرت عبد المطلب علیہ السلام جب پہنچے تو ان کو اپنی آغوش میں لیا. اسی طرح سے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے یتیم فرزند سے جتنی محبت کرتے تھے اس کے جلوے تاریخ میں نظر آتے ہیں. کبھی اپنے ساتھ سلاتے تھے، کبھی اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، کبھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ہر وقت اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، اور تمام بیٹوں کو یہ حکم تھا کہ عبداللہ کے اس فرزند کا احترام کرو، اور تمام بیٹے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت احترام کرتے تھے. حتیٰ ابو لہب بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتا تھا. ابو لہب کی دشمنی بھی اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب آپ نے اعلان رسالت فرمایا. دو سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نئی مصیبت آئی، اور وہ اس صورت میں تھی کہ جب آپ 8 سال کے ہوئے تقریباً تو حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 120 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم ان چچاؤں میں سے کس کی کفالت میں جانا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کا انتخاب کیا. اور بعض جگہ یہ روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے اس بھتیجے کی کفالت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو دشمنوں سے بچا کے رکھنا. اور ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی روایتیں صحیح ہوں، یعنی کسی ایک نشست میں کسی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو کہ تمہیں چچاؤں میں سے کون زیادہ اچھا لگتا ہے، کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی نشست میں حضرت ابو طالب سے کہا ہو کہ تم محمد کا خیال رکھنا، اس کا دفاع کرنا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی حفاظت فرماتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، کیونکہ جب آپ نے اعلان رسالت فرمایا اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال کی عمر تک بھی حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، جس طرح سے ایک بچے کا دفاع کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے پیچھے رہتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، ہر وقت ان کا خیال کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ میرا فقط بھتیجا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری نبی ہے. بچپنے کا ایک واقعہ کہ جو بحیرہ راہب سے منسوب ہے. ایک دفعہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سے عرب ہر سال، یعنی قریش کے عرب، مکے کے عرب ہر سال شام کا سفر کرتے تھے، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ شام سے مراد فقط یہ شام نہیں ہے کہ جو آج ہے، اس زمانے کے شام میں فلسطین، لبنان، اردن اور آج کا شام، یہ تمام علاقے آتے تھے. لہذا آپ اپنا مال لے کے جب شام کی جانب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کی خواہش ظاہر کی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس خواہش کو فوراً قبول کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کسی چیز کی خواہش نہیں فرماتے تھے، کبھی ضد نہیں فرماتے تھے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس خواہش کو فوراً قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 10 یا 11 سال تھی اور بعض نے 12 سال لکھی۔ بالآخر نوجوانی کا مرحلہ تھا، آپ اپنے بھتیجے کو لے کے شام کی جانب گئے۔ اب وہاں پر یا تو یہ واقعہ پیش آیا ایک علاقے میں، ایک بندرگاہ میں، کہ جس کا نام تھا بسرا۔ بعض جگہ نقل ہوا کہ اس علاقے کا نام تھا کفر۔ تو ممکن ہے کہ آج بھی لبنان میں ایک علاقہ ہے کفر قلعہ، تو اس سے قریب کوئی بندرگاہ ہو کہ جہاں پہ واقعہ پیش آیا، اور آج بھی ان علاقوں میں عیسائی راہبوں کی غاریں اور مختلف گرجا وغیرہ موجود ہیں۔ اب ایک بندرگاہ پہ جب آپ کی کشتی رکی اور کچھ سامان آپ نے اتارا تو غار میں ایک راہب تھا جن کا نام تھا جرجیز۔ اب یہ ان افراد میں سے نہیں تھے جو دھوکے باز قسم کے راہب ہوں، یہ در حقیقت دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے ایک بزرگ تھے۔ ان کا نام تھا جرجیز اور ان کی کنیت تھی ابو العداس، اور مشہور تھے یہ بحیرہ کے نام سے، بحیرہ راہب۔ جب ان کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہی ہے وہ آخری نبی کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل کا سایہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا، اور اس کے بعد قریب آئے اور مہر نبوت کو دیکھا، اس جگہ کا بوسہ لیا، بہت زیادہ احترام کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور اس بچے کی حفاظت کرو، اور خصوصاً یہودیوں سے اس بچے کو بچاؤ۔ یہودیوں سے بچانے کی اصل وجہ کیا تھی کہ یہودی بھی انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا، لیکن انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوں، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہونے چاہیے، اور یہی چیز سبب بنی کہ وہ یہودی کے جو مدینہ اور مکے کے آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کر رہے تھے، ان کے اعلان نبوت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے نہ کہ حضرت اسحاق کی نسل سے، تو یہ لوگ مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اکثر کاموں میں یہودیوں کا بھی مشورہ ہوتا تھا۔ بحیرہ راہب کے مشورے کے بعد اور اصرار کے بعد، البتہ اس جانب توجہ رہے کہ جو ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے چہرے مبارک سے ظاہر تھا، اگلے مرحلے میں حضرت عبداللہ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوا، اگلے مرحلے میں حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے چہرے سے ظاہر ہوا، اور حضرت فاطمہ مخزومیہ یعنی والدہ حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت عبداللہ علیہم السلام حضرت عبداللہ سے فرما چکی تھیں شادی کے وقت کے آمنہ بنت وہب کے علاوہ یہ نور جو تمہارے چہرے پہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی میں بھی منتقل نہیں کرے گا۔ یہ ساری باتیں خاص افراد کے درمیان تو قطعاً مشہور تھیں، اور حضرت ابو طالب بھی جانتے تھے کہ یہ میرا بھتیجا فقط بھتیجا نہیں ہے بلکہ یہ آخری نبی ہے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ اس کا احترام کریں، اس کی خدمت کریں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اس آخری نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، ان کا دفاع کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اور آخر وقت خدمت کرتے رہے، اور اپنی اولاد کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے چچا زاد بھائی اور آخری نبی کا ہر حال میں خیال کرو۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عقیل بھی، حضرت جعفر بھی، اور سب سے بڑھ کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے خوف کی وجہ سے کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، رات کو حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو بدلتے تھے، یعنی اگر سلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانب تو رات کو دوسری جانب منتقل کرتے تھے تاکہ اگر کسی نے یہاں پر دیکھا ہے تو میں جگہ کو بدل دوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا خطرہ نہ ہو. کچھ مستشرقین نے, مستشرقین وہ افراد ہیں کہ جو نان مسلمز ہیں اسپیشلی یورپ یا امریکہ کے اور اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے ایک داستان بنائی کہ جو بھی علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں معاذ اللہ وہ انہوں نے بحیرہ سے لیے, جبکہ یہ تصور بالکل غلط ہے. آپ کچھ دیر کے لیے بحیرہ راہب کے سامنے سے گزرے, نہ کہ آپ بحیرہ کے پاس گئے بلکہ بحیرہ آپ کے پاس آئے اور کچھ دیر رہے اور وہاں سے واپس ہو لیے, اور اس وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 سال کے درمیان تھی. تو یہ تھا ایک مختصر سا تعارف آپ کے بچپنے کے بارے میں, کہ اس تعارف کے بارے میں پھر توجہ دلائی جائے کہ پورا بچپن آپ کا حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے سائے میں گزرا, اور یہی دو بزرگواران ہر لمحہ آپ کی حفاظت کرتے رہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.